السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حزم معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
کوئٹہ سے اغوا کیے گئے چینی باشندوں کی بازیابی کے لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کرے، چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی خاتون عظما احمد پاکستان سے بھارت لوٹ آئیں۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور جسٹس کیانی کا شکریہ ادا کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان کے جنوب میں کار بم کے خود کش حملے اور طالبان باغیوں کے ساتھ جھڑپوں میں حکومت کے 20 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز نیٹو لیڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل میں نیٹو کو زیادہ توجہ دہشت گردی اور امیگریشن اور ساتھ ہی ساتھ روس کی طرف سے خطرات پر رکھنی چاہیے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے جمعرات کے روز دنیا کے حصوں میں غیر ملکیوں سے نفرت اور قوم پرستی میں اضافے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے اس مالی سال کے دوران ترقی کی شرح 5.8% رہی، جو گزشتہ 10 سال کی مدت میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں سن 2016-17 کا جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ قومی معیشت کا حجم 300 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران ملک کی مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو تقریباً 5.3% تک پہنچ گئی ہے، جو کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران ہونے والی شرح نمو میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ بات وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مالی سال 2016 اور 2017 کے اقتصادی سروے کی رپورٹ کے اجرا کے موقع پر بتائی۔
5.28% جو ہے اس میں جو کنٹریبیوشن ہے، یہ انڈسٹری کی 21% ہے۔ پرسائز نمبر لینا تو 20.88 ہے، 20.88%۔ ایگریکلچر کی 20 ہے، لیکن ایگزیکٹ نمبر لینا ہے تو 19.53 ہے، اور سروسز کی 60 ہے راؤنڈڈ آف، لیکن ادروائز 59.59 ہے۔
تاہم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال کے لیے مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو کے لیے 5.7% کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک کی مجموعی معیشت کا حجم رواں مالی سال کے دوران 300 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ رواں مالی سال کے دوران ملک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے ملک کی مجموعی قومی پیداوار کے لیے 6% کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ملک کا آئندہ مالی سال کا بجٹ جمعے کو پارلیمان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ حالیہ سالوں میں ملک میں انسدادی دہشت گردی کی کاروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے، اور ملک کی سیاسی و عسکری قیادت نے یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کاروائیاں جاری رہیں گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چین نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ کوئٹہ میں اغوا کیے جانے والے 2 چینی باشندوں کی جلد بحفاظت رہائی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے۔ چینی زبان سکھانے والے اس جوڑے کو کل کوئٹہ میں اسلحے کی نوک پر اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کے ڈرائیور کو زخمی کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
چین نے کہا ہے کہ وہ کوئٹہ سے اغوا کیے گئے اپنے 2 شہریوں کی بازیابی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر ہر ممکن کوشش کرے گا۔ کوئٹہ سے بدھ کو ایک چینی جوڑے کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اغوا کاروں نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی۔ اس واقعے کے بعد جمعرات کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کونگ نے روزانہ کی نیوز بریفنگ میں کہا کہ بیرون ملک موجود چینی شہریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی حکومت اس معاملے پر پاکستان سے قریبی رابطے میں ہے، اور پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مغوی باشندوں کی جلد و بحفاظت بازیابی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے۔ چین کی طرف سے پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنے ملک میں موجود چینی شہریوں اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے چینی شہریوں کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں موجود چینی شہریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
ابھی چین نے بالکل ٹھیک کہا ہے, بنیادی ذمہ داری پاکستان کی ہے, ہم پوری ایفرٹ کریں گے اور انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو پورا کنٹرول کر لیا جائے گا.
سینیٹر عبدالقیوم نے کہا کہ ملک میں پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں اور چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی سیکیورٹی فورس تشکیل دی گئی ہے.
اس کے لیے ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن تیار ہے, اس کے لیے سرویلنس کا ارینجمنٹ ہے, اس کا اسٹریٹجک جو آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن ہے اس کا ارینجمنٹ ہے.
پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے اور اس مقصد کے لیے لگ بھگ 15,000 اہلکاروں پر مشتمل خصوصی فورس بھی تشکیل دی گئی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتی خاتون ڈاکٹر عظمیٰ, جن کی ایک پاکستانی سے شادی اور علیحدگی کے لیے ان کا ہائی کورٹ سے رجوع صرف میڈیا کا ہی ایک موضوع نہیں بلکہ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان ایک معاملہ رہا, آج بالآخر واگا کے راستے وطن واپس چلی گئیں. لاہور سے کنور رحمان خان کی رپورٹ.
ڈاکٹر عظمیٰ کو سخت سیکیورٹی میں واگا بارڈر لایا گیا, جہاں سفری دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد انہیں بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا. پاکستان میں قائم بھارتی سفارت خانے میں تعینات ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ اور سفارت خانے کے دیگر اہلکار بھی ڈاکٹر عظمیٰ کے ہمراہ واگا بارڈر پہنچے. بھارتی خاتون 1 مئی 2017 کو پسند کی شادی کرنے کے لیے واگا بارڈر ہی کے راستے پاکستان آئی تھی. انہوں نے بنیر کے طاہر علی نامی شخص سے نکاح کیا جو اختلافات کی نظر ہو گیا. بدھ کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس اختر علی کیانی نے بھارتی شہری اور ان کے پاکستانی شوہر طاہر علی کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کے بعد ڈاکٹر عظمیٰ کو بھارت جانے کا فیصلہ سنایا. بھارتی شہری عظمیٰ کی شادی 3 مئی کو طاہر علی کے ساتھ ہوئی. شادی کے 2 روز بعد طاہر علی بھارتی ویزے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے بیوی کے ہمراہ انڈین ہائی کمیشن گئے, جس کے بعد عظمیٰ نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بھارتی ہائی کمیشن میں ہی پناہ لے لی تھی. بھارتی شہری عظمیٰ کو دیے گئے پاکستانی ویزے کی میعاد 30 مئی کو ختم ہونا ہے. قمر رحمان خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان سے ڈاکٹر عظمیٰ کے واگا بارڈر کے راستے وطن واپسی پہنچنے پر ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کا خیر مقدم کیا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارتی خاتون عظمیٰ احمد, جنہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ ایک پاکستانی شخص طاہر علی نے بندوق کی نوک پر ان سے شادی کی تھی, جمعرات کے روز بھارت لوٹ آئیں. ایک روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بھارت آنے کی اجازت دی تھی. انہوں نے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن میں پناہ لے رکھی تھی. پاکستانی سیکورٹی جوان واگھا سرحد تک ان کے ساتھ آئے تھے. بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار بھی ان کے ہمراہ تھے. وہاں سے وہ نئی دہلی آئیں اور وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی. اس موقع پر ایک نیوز کانفرنس میں عظمیٰ نے اپنی آپ بیتی سنائی. وزیر خارجہ سشما سوراج نے ان کی رہائی کے سلسلے میں بھارتی ہائی کمیشن کی کوششوں کی تفصیلات بتائیں. انہوں نے عظمیٰ کی واپسی کے لیے جہاں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا, وہیں پاکستان کی وزارت خارجہ, وزارت داخلہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی کا بھی شکریہ ادا کیا.
بنا اس بات کو دیکھے کہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں تناؤ کے کیا رشتے ہیں, میں کہنا چاہوں گی کہ آج اگر عظمیٰ یہاں ہے تو اس میں پاکستان کے ودیش منترالے نے بھی ہمارا بہت سہیوگ کیا ہے, پاکستان کے گرہ منترالے نے بھی ہمارا بہت سہیوگ کیا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے لائر کا, بیرسٹر شاہ نواز نون, جنہوں نے بالکل ایک پتا کی مانند اس کا کیس لڑا ہے. اور میں وشیش آبھار کرنا چاہوں گی جسٹس کیانی کا.
انہوں نے کہا کہ جسٹس کیانی نے انسانی بنیاد پر فیصلہ سنایا. اس سے قبل سشما سوراج نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے عظمیٰ کی واپسی کا خیر مقدم کیا تھا. خیال رہے کہ 20 سالہ عظمیٰ کی ملاقات ملیشیا میں ایک پاکستانی طاہر علی سے ہوئی تھی. دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا. وہ 1 مئی کو پاکستان گئیں اور 3 مئی کو ان کی طاہر علی سے شادی ہوئی, لیکن چند روز کے بعد وہ بھارتی ہائی کمیشن گئیں اور یہ الزام عائد کیا کہ ان سے بندوق کی نوک پر شادی کی گئی ہے. انہوں نے اور طاہر علی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی اور جسٹس محسن اختر کیانی نے عظمیٰ کو بھارت آنے کی اجازت دے دی. طاہر علی نے عظمیٰ کے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ اب بھی ان کی بیوی ہیں. بقول ان کے, نہ تو عظمیٰ نے طلاق مانگی ہے اور نہ ہی میں نے دی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے انسانی حقوق کمیشن میں بھارتی فوج کے اس افسر کے خلاف شکایت درج ہو گئی ہے جس نے پچھلے مہینے ایک کشمیری نوجوان کو ایک فوجی جیپ کے بونٹ پر باندھ کر سری نگر میں گھمایا تھا. اس واقعے کے خلاف شہری حلقوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے احتجاج کرتے ہوئے فوجی افسر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
ایک مقامی نوجوان نے جسے بھارتی فوج نے 7 ہفتے پہلے نئی دہلی کے زیر نظام کشمیر میں ایک ضمنی انتخاب کے دوران پکڑ کر ایک جیپ کے ساتھ باندھا تھا، پھر پتھراو کرنے والے ہجوموں سے بچنے کے لیے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا، واقعی میں ملوث افسر کے خلاف صوبائی انسانی حقوق کمیشن میں باضابطہ طور پر شکایت درج کرا لی ہے۔ 9 اپریل 2017 کو پیش آئے واقعے پر مبنی ویڈیو جس میں 17 سالہ فاروق احمد ڈار کو، جو شال بافی کا کام کرتا ہے، ایک فوجی جیپ کے ساتھ باندھا ہوا دیکھا جا سکتا تھا اور یہ ایک گاؤں سے گزر رہی ہے۔ ویڈیو میں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، فوج کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا جا سکتا تھا کہ جو کوئی حفاظت دستوں پر پتھر پھینکے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ اس ویڈیو نے کشمیر اور کشمیر کے باہر تہلکہ مچایا تھا اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت کئی انسانی حقوق تنظیموں نے ملوث فوجیوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اگرچہ مقامی پولیس نے فوج کے خلاف ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی تھی اور خود فوج نے 15 اپریل کو یہ اعلان کیا تھا کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری بٹھا دی گئی ہے، بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے شور زدہ کشمیر کے اپنے حالیہ دورے کے دوران فوجی افسر میجر لطول گگوئی کو، جس نے نوجوان کو جیپ کے آگے باندھنے کا حکم دیا تھا، شاباشی کا کارڈ دے دیا جس میں عسکریت مخالف مہم میں اس کی بہترین کارکردگی کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اس پر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں فوجی افسر کے خلاف ہو رہی تحقیقات کو سوانگ قرار دے دیا۔ میجر گوگوئی نے اس ہفتے کے شروع میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ڈار پر سنگ بازوں کی ایک گینگ کا سرگنا ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے جیپ کے ساتھ باندھنے کی کاروائی کا یہ کہہ کر دفاع کیا تھا کہ وہ اگر ایسا نہیں کرتے تو انہیں پتھراو کرنے والے ہجوم پر گولی چلانا پڑتی، جس میں کم سے کم 12 افراد کے ہلاک ہونے کا احتمال تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغانستان کے جنوب میں کار بم کے خودکش حملے اور طالبان باغیوں کے ساتھ جھڑپوں میں حکومت کے 20 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تشدد ایسے وقت ہوا ہے جب اقوام متحدہ نے افغان تنازع کے فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ مقدس اسلامی مہینے رمضان میں لڑائی بند کر دیں۔ مقامی ٹیلی ویژن اسٹیشن سیکیورٹی کے عہدیداروں کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں کہ جمعرات کی دوپہر صوبے ہلمند میں کار کا خودکش دھماکہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کے قریب ہوا ہے۔ جاکارتا میں بدھ کی رات 2 خودکش بمباروں نے انڈونیشیا کے 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک اور 10 افراد کو زخمی کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 2 خودکش دھماکے دارالحکومت کے مشرقی حصے کے ایک بس ٹرمینل کے پاس ہوئے۔ قومی پولیس کے ترجمان اسٹیو ساستو نے بتایا کہ اس حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے اور دھماکوں کے مقام کے جائزے سے پتہ چلا ہے کہ وہاں 2 خودکش بمبار تھے، جبکہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ 1 خودکش بمبار نے خود کو اڑایا۔ اس سے پہلے پولیس نے کہا تھا کہ 1 خودکش دھماکے میں حملہ آور اور 1 پولیس اہلکار ہلاک اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز نیٹو لیڈروں کو اخراجات پر ایک لیکچر دیا جو ان کی نظر میں دفاع پر ناکافی رقم خرچ کی جا رہی ہے، اور کہا کہ گروپ کو دہشت گردی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ برسلز میں نیٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ مستقبل میں نیٹو کو زیادہ توجہ دہشت گردی اور امیگریشن اور ساتھ ہی ساتھ روس کی طرف سے خطرات پر رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نیٹو کی مشرقی اور جنوبی سرحدوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 28 میں سے 23 ارکان وہ رقم نہیں دے رہے جو ان کی دینی چاہیے، اور یہ امریکی عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ مینچسٹر میں جمعرات کے صبح خودکش بم حملے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ شہر کے سینٹ اینز اسکوائر میں شہری بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور پھولوں اور غباروں اور موم بتیوں سے سجے ایک عارضی یادگار کے قریب احترام سر جھکا کے کھڑے رہے۔ اس دھماکے میں 22 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ سلمان عبیدی نے خود ساختہ بم کو اس وقت دھماکے سے اڑا دیا جب امریکی پاپ گلوکارہ آریانا گرانڈے کا ایک کنسرٹ ختم ہوا تھا۔ برطانیہ کے وزیراعظم تھریسا مے جمعرات کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ متوقع طور پر اس تشویش کا اظہار کر رہی ہیں جو مینچسٹر بم دھماکے کی تحقیقات کو امریکی میڈیا میں افشا کرنے سے متعلق ہے۔ برسلز میں ہونے والے نیٹو لیڈرز کے اجلاس میں اپنی شرکت کو برطانوی وزیراعظم مختصر کر دیں گی، کیونکہ ان کے ملک میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر نگہداشت کا درجہ سب سے بلند سطح پر ہے۔ اسی اثنا میں حملے کی تفتیش میں پیش رفت ہوئی ہے اور مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں حملہ آور کے والد اور بھائی بھی شامل ہیں جنہیں لیبیا میں گرفتار کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
لیبیا میں انسداد دہشت گردی فورسز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہاشم عبیدی کا اپنے بھائی سے رابطہ تھا اور اس کے بھائی کو حملے کے بارے میں علم تھا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ فورسز کے اہلکار 1.5 مہینے سے ہاشم کا تعاقب کر رہے تھے۔ ان کے پاس شہادتیں ہیں کہ دونوں بھائی داعش سے منسلک تھے، جس نے مانچسٹر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سلمان عبیدی نے مانچسٹر میں جو خودکش حملہ کیا تھا، اس میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ عبیدی کے والد رمضان عبیدی نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ حملے سے 5 دن قبل ان کی اپنے بیٹے سے بات ہوئی تھی اور وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔
سلمان کان یدرس فی نورتندن کالج فی ساؤتھ مانچسٹر۔
رمضان عبیدی کہہ رہے ہیں کہ سلمان جنوبی مانچسٹر کے نورتندن کالج میں زیر تعلیم تھا۔ تعلیم کے معاملے میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ 2 سال کے دوران اپنے امتحانات میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا رہا ہے۔ دوسری طرف مانچسٹر کے چیف کانسٹیبل ایون ہاپکنز نے بدھ کے روز کہا ہے کہ یہ حملہ کسی ایک شخص کی تنہا کارروائی نہیں ہے۔
I think it's very clear that this is a network that we are investigating.
میرے خیال میں اس کے پیچھے ایک نیٹ ورک ہے جس کے بارے میں ہم تفتیش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، تفتیش اور تحقیق کا کام تیزی سے جاری ہے اور پیش رفت ہو رہی ہے۔ بدھ کو پولیس نے شمالی مانچسٹر سے ایک مشتبہ خاتون کو بھی گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ وسطی لندن کے ایک محلے سے بھی ایک شخص کو پکڑا گیا ہے۔ 5 دیگر افراد بھی زیر حراست ہیں۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے بدھ کے روز بتایا کہ فرانس کی انٹیلیجنس کے پاس ایسی اطلاعات ہیں جن کے تحت پتہ چلتا ہے کہ عبیدی حال ہی میں شام بھی گیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور برسلز میں ہونے والے نیٹو سربراہی کانفرنس کے بارے میں لوئس ریمیریس کی ایک رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
برسلز میں بائیں دھڑے کے مظاہرین نے نیٹو اور امریکی صدر کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے پہلے تو انہیں صدر ٹرمپ کی نیٹو پر تنقید پسند آئی تھی، مگر بعد میں انہیں مایوسی ہوئی کہ ٹرمپ بھی نیٹو سے آملے ہیں۔ مظاہرہ کرنے والے ایک شخص کا کہنا ہے نیٹو مخالف مظاہرے میں شریک اس شخص کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران نیٹو کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ درست تھے، مگر بعد میں امریکہ کی سیاسی جماعتوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ نیٹو کے بارے میں اپنی پالیسی اور نقطہ نظر کو تبدیل کریں۔ صدر ٹرمپ ایک ایسے موقع پر برسلز پہنچے ہیں جب یورپ میں مانچسٹر دہشت گرد حملے کی بازگشت پورے زور شور سے جاری ہے۔ اس میں شرکت کرنے والے لیڈرز بات پر زور دیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مزید کس قدر بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ کہتے ہیں مانچسٹر میں جس طرح کا حملہ ہوا ہے، اس کی روشنی میں ہم کو مزید بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اس ظالمانہ حملے میں عورتوں، بچوں اور خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا، لہذا تمام لیڈروں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ان حملوں کا فوری طور پر سدباب کیا جائے۔ دوسری طرف ٹرمپ کا یہ مطالبہ بھی پیش نظر ہے کہ نیٹو ممالک دفاع پر کم از کم 2% خرچ کریں۔ اسٹولٹنبرگ کہتے ہیں
We are making progress. After many years of decline, total defense spending...
اس سلسلے میں بھی ہم پیش رفت کر رہے ہیں۔ کئی سال کے انحطاط کے بعد پچھلے سال یورپی اتحادیوں اور کینیڈا نے اربوں ڈالرز کا اضافہ کیا ہے۔ مغربی یورپی ممالک میں دفاع کی مد میں اخراجات کو بڑھانا سیاسی طور پر مشکلات پیدا کرتا ہے، کیونکہ یورپ میں نیٹو کی مخالفت بھی بڑھ رہی ہے۔ نیٹو مخالف ایک سرگرم کارکن کا کہنا ہے
اس کا
مطلب یہ ہے کہ جنگ کرنے کے لیے مزید رقم مختص کی جائے اور تعلیم، صحت اور دیگر ضروری چیزوں سے توجہ ہٹا لی جائے۔ اس سربراہی کانفرنس میں فرانس کے 9 منتخب صدر بھی شریک ہو رہے ہیں، اور وہ بھی دہشت گردی اور مہاجرین کے مسئلے کو بھرپور طور سے اٹھائیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سابق امریکی صدر باراک اوباما نے جمعرات کے روز دنیا کے حصوں میں غیر ملکیوں سے نفرت اور قوم پرستی میں اضافے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
اوباما برلن کے برڈن برگ گیٹ کی اس تقریب میں جرمن چانسلر اینگیلا مرکیل کے مہمان تھے جو پروٹیسٹنٹ اصلاحات کی 500ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد کی گئی تھی۔ کھلے پن اور عالمگیریت کے فوائد اور اچھائیوں کو اجاگر کرتے ہوئے اوباما نے تقریب کے لیے جمع ہونے والے ہزاروں لوگوں کو بتایا کہ انہیں ان رجحانات کی مزاحمت کی ضرورت ہے جو جمہوریت کے حقوق اور حدود کو دباتے ہیں۔ اوباما نے کہا کہ تنہائی اور الگ تھلگ ہو جانے سے اس بڑے مقصد کو نہیں دیکھا جا سکتا جو ان ملکوں کے لیے غیر ملکی امداد میں پنہا ہے جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ ان کے الفاظ،
Because if there are disruptions in these countries, if there's conflict, if there's bad governance, if there's war, if there's poverty, in this new world that we live in, we can't isolate ourselves. We can't hide behind a wall.
اگر ان ملکوں میں انتشار ہوگا، اگر ان ملکوں میں تصادم ہوگا، اگر وہاں خراب نظام حکمرانی ہوگا، اگر وہاں جنگ ہوگی، وہاں غربت ہوگی، اس نئی دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، تو ہم اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ ہم دیوار کے پیچھے نہیں چھپ سکتے، اور میرے خیال میں ہمارے لیے یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ سرمایہ کاری خود ہماری بہبود کا حصہ ہے اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اوباما نے امید ظاہر کی کہ وہ اب بھی نوجوان لیڈروں کی نئی نسل کے حوصلہ افزائی کے لیے اثر رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو غیر اہم بنا سکیں جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ اوباما کی اس تقریب میں شرکت کی جرمنی کے بعض اپوزیشن کے سیاستدانوں نے مذمت کی اور اسے ستمبر کے ان عام انتخابات سے پہلے شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا جس میں مرکیل چوتھی مدت کے لیے جیتنے کی امید کر رہی ہیں۔ بعد میں جمعرات کے روز اینگیلا مرکیل برسلز میں نیٹو کے سربراہ اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شریک ہوئیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں بسنے والے کیلاش قبیلے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
کیلاش قبیلہ اپنے رسم و رواج اور بود و باش کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک الگ شناخت رکھتا ہے، لیکن یہ قدیم قبیلہ معدومی کے خطرے سے دوچار ہے۔ اس بات کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ایک وقت میں چترال بھر میں پائے جانے والے کیلاش کے لوگ اب صرف تین وادیوں بمبریت، رمبور اور بریر تک محدود ہیں، اور وہاں ان کی تعداد محض 4114 ہے، جبکہ انہی تین وادیوں میں دیگر قومیتوں کی مسلمان آبادی کی تعداد اس سے دگنی ہے۔ جمعرات کو انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں ایک مذاکرے کا اہتمام کیا جس کے شرکا میں کیلاش قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ معدومی کے اس خطرے میں اضافہ حالیہ چند برسوں میں ہوا ہے، جس کی وجہ ان کے علاقوں میں غیر کیلاش لوگوں کی آبادی کا قیام پذیر ہونا، مبینہ طور پر کیلاش لوگوں کا مذہب جبرن تبدیل کروانا، اور اس علاقے کے اپنے مخصوص رسوم و رواج میں باہر کے لوگوں کی مداخلت میں اضافہ ہے۔ سید گل کیلاش اپنے قبیلے کی ثقافت کو محفوظ بنانے کے لیے ایک عرصے سے کوشاں ہیں۔ مذاکرے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کیلاش کی وادیوں میں دیگر غیر مقامی لوگوں کی آبادی میں اضافے اور آمد و رفت سے وہ لوگ پہلے کی طرح کھل کر نہ تو بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں۔
ہم اتنا انسیکیور ہو گئے ہیں کہ ہم بات کرتے ہوئے بھی ڈر جاتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی بات نکل جائے اور آگے سے مجھے جو ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ابھی کچھ سال پہلے وہاں پہ سارے آئے ہوئے تھے، وہ سب انہوں نے کلمہ لکھ کے جو ہے ہر دیوار پہ لگایا ہوا تھا، ہر درخت پہ لگایا ہوا تھا، تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے وہ لوگ اپنا میسج دینا چاہ رہے ہیں، دیٹس آل، مطلب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اسے۔ لیکن اگر غلطی سے کسی ہوان کی وجہ سے یا کسی غلطی سے وہ نیچے نکل گیا، تو وہ نیچے گر گیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ توہین کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارے لوگوں کو مسئلہ ہے۔ جب میں نے دو تین لوگوں سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے وہ شٹ اپ کال دیا کہ اگر ان چیزوں پہ نہ بولے تو کیا کرے بندہ۔
سید گل کیلاش کہتی ہیں کہ ان کے قبیلے کے لوگ 4000 سال سے زائد عرصے سے اپنے مذہب اور رسوم و رواج کی پاسداری کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس پر بھی بہت سے حلقوں کی طرف سے اختلافی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ اس قبیلے کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث ہیں۔ کیلاش کے لوگوں کا اپنا مذہب اور زبان ہے۔ غیر مسلم قبیلہ ہونے کی وجہ سے ان کے علاقوں کو عرف عام میں کافرستان بھی کہا جاتا ہے۔ ایک عرصے سے تبلیغ اسلام کے لیے کئی مذہبی حلقے بھی ان وادیوں کا رخ کرتے رہے ہیں۔ مذاکرے میں شریک کیلاش قبیلے کے دیگر لوگوں کا شکوہ تھا کہ ان کی تصاویر اور روایتی رقص پر مبنی ویڈیوز سے دنیا بھر میں ان کی شناخت کو سراہا تو جاتا ہے، لیکن انہیں درپیش مشکلات کا نہ تو کوئی ذکر کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ازالے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام دیکھنے میں آتا ہے۔ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ کالاش کی زبان اور ثقافت کو باقاعدہ طور پر دستاویزی صورت میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں آنے والے سیاحوں اور دیگر افراد کے لیے کوئی ضابطہ کار تیار کیا جائے اور اس قبیلے میں دیگر غیر کالاش افراد کی مداخلت کو روکنے کے لیے بھی اقدام کیے جائیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خوشیاں منانے کے مواقع کو جب کسی اعلیٰ مقاصد کا ذریعہ بھی بنا دیا جائے تو تفریح کے ساتھ ایک روحانی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ حال ہی میں نیویارک میں پاکستانی کمیونٹی نے فلاحی کاموں کی فنڈ ریزنگ کے لیے ایک بسنت میلہ منعقد کیا۔ لانگ آئلینڈ کے خوبصورت پارک میں منعقد ہونے والے اس رنگا رنگ بسنت میلے میں پاکستانی پکوانوں، پہناوے، چوڑیوں اور مہندی لگانے کے درجنوں اسٹال لگائے گئے تھے اور شرکا کے درمیان پتنگ بازی کے مقابلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ موسم بہار کے اس بسنت میلے میں بڑی تعداد میں مردوں، خواتین اور بچوں نے شرکت کی اور شام گئے تک خوب لطف اندوز ہوئے۔ انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کیا۔
کافی زیادہ لوگ آئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں کہ بہت خوبصورت یہ میلہ سجا اور پاکستان دی جنی کمیونٹی ہے سارے نیو یارک، بروکلین، کوئین، فائبورو، کنیکٹیکل، نیو جرسی، دور دور تو لوگ دوست اتنے آئے ہیں۔ سو فار سو گڈ، کافی زیادہ لوگ آئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، فوڈ کھا رہے ہیں۔
ماشاء اللہ از ویری گڈ، ویری سکسیسفل برادر، everybody is happy, all the family is happy.
ye bahut acha hai event aaj ka, actually is tarah ki event hamari tehzeeb ka hissa bhi hai.
it's great, I like it, yes, enjoying it a lot.
bahut hi khoobsurat aur bahut dilkash, isliye ki mausam bhi bahut zabardast hai.
we are having a lot of fun here, yay, yes, it's Basant festival, first time in new york.
acha response hai, acha hua log aaye, it turned out to be a good weather, so they lucked out on the weather.
I really think it was a wonderful event. I could not believe the amount of people showed up. First time it was organized, you know, for one lady, Tara Ahmed. She did a wonderful job for the right cause, and hopefully next year we'll do a better one as a participant as well as organizer.
ji bahut acha raha aur bahut khushi hui, maine first time participate kiya hai aur kafi log yahan aa rahe hain اور سب طرح کے کمیونٹی کے لوگ ہیں، اس میں کوئی ڈیفرنسیشن نہیں ہے۔
پاکستانی رنگ لیے موسم بہار کا یہ پہلا سالانہ بسنت میلہ تھا جس کا اہتمام علی حسنین فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔ علی حسنین 21 برس کا سول انجینئر تھا جس نے فلاحی کاموں کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی، لیکن قدرت نے اسے انسانیت کی خدمت کی مزید مہلت نہ دی۔ اس کی اچانک موت پر اپنے اکلوتے بیٹے سے محروم ہونے کے بعد اس کی ماں طاہرہ شریف نے اپنے بیٹے کے اس مشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موسم بہار میں بسنت میلے کے ذریعے فلاحی کاموں کے لیے وسائل حاصل کرنے کا آئیڈیا علی حسنین کا ہی تھا۔ ان کی والدہ کہتی ہیں
کہ وہ مجھے ایک راہ مغفرت میرے لیے اور اپنے لیے دونوں کے لیے دکھا کے گیا ہے۔ اینڈ میں نے بہت رویا، بہت سوچا کہ میں کیا کروں، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میرا بیٹا تو اپنی زندگی میں اپنے لیے اتنا کچھ کر گیا ہے، اینڈ ناؤ یہ میری باری ہے کہ میں اس کی لیگیسی کو سیکنڈ لیول پہ لے جاؤں، اور یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ جو ہے، ایک مغفرت کا راستہ ہے۔
بے شک، بے شک
جی، جانا تو ہمیں سب کو ہی ہے۔
بسنت میلہ ویسے تو تفریح کا ایک ذریعہ تھا، لیکن اس تفریح میں بڑی تعداد میں مردوں، خواتین اور بچوں کی شرکت نے اسے نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ جبھی تو علاقے کے منتخب نمائندے بھی اس میلے میں شرکت کے لیے پہنچ گئے اور انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی باہم مل بیٹھنے کے لیے ایسے ہر تفریحی مواقع سے بھرپور استفادہ کرتی ہے جس کا مقصد فلاحی کاموں کے لیے وسائل مہیا کرنا ہوتا ہے۔ تاہم ایسی تقریبات سے جہاں پاکستانی ثقافت کا اظہار ہوتا ہے، وہیں کمیونٹی کو معاشی و اقتصادی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں سترات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ ہمارے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر اسکپ سسک۔ خالد حمید آپ سے اجازت چاہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔